وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد گزشتہ اتوار ناغہ رہا ہمارا ایک سفر تھا ٹنڈو آدم گل ہمارے ایک شاگرد ہیں وہیں پر ہی ان کا مدرسہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا تھا اس سلسلے میں وہاں جانا ہوا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ماشاء اللہ اس سے پہلے بھی اللہ نے مسجدیں بنوائیں ہمارے کچھ رفقاء کار ہیں جو ماشاء اللہ اس سلسلے میں بڑے بڑھ چڑھ کے حصے لیتے ہیں کچھ مدرسے کچھ مسجدیں ابھی بھی اسی سلسلے میں ماشاء اللہ ایک مسجد کی بنیاد رکھ کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے اور ہمیں اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دے کہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا اور انشاءاللہ العزیز زندگی میں یہ جو باغ لگائے جائیں گے جب تک یہ ہرے بھرے رہیں گے تو انشاءاللہ جیتے جی بھی خیر و برکتیں نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ دنیا سے جانے کے بعد بھی صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ پاک ہمارے اس منصوبے کو جس کا ہم نے آغاز کیا خیر و خوبی کے ساتھ تکمیل تک پہنچائے اور وہ دن دیکھنے نصیب ہوں کہ انشاءاللہ ایک شاندار سی خوبصورت مسجد اللہ کا گھر تیار ہو جائے اور اس کے اندر وہاں طلبہ مدرسہ تو پہلے سے ہے طلبہ اور اساتذہ عوام اور خواص سب کو اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر عبادت کے مواقع فراہم فرمائے اچانک ہی بس سفر کا معاملہ طے ہوا کہ ہمارے ساتھیوں کے پاس چونکہ آگے پیچھے وقت نہیں تھا تو اتوار ہی کا دن ان کے پاس تھا تو میں نے معذرت چاہی لیکن انہوں نے کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ چلنا ضروری ہے تاکہ پھر بسم اللہ کر آئیں گے تو انشاءاللہ آگے کام چل پڑے گا تو مجھے وہی بات یاد آئی کہ حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت جناب ڈاکٹر محمد عبد الحی صاحب عارف رحمہ اللہ سے ایک دن شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم العالیہ نے عرض کیا کہ حضرت موقع امام مالک کی شرح لکھ رہا ہوں تالیف و تصنیف شرح میں لگا ہوتا ہوں کہ بسا اوقات بیچ میں کوئی ملنے والے آ جاتے ہیں اور کام میں حرج ہوتا ہے اس وقت ان کا آنا بڑا ناگوار گزرتا ہے حضرت چونکہ مربی تھے مشفق تھے اور پیر تھے اللہ پاک نے صلاحیت عطا فرمائی تھی حضرت نے سوال کیا پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ جو حدیث مبارک کی کتاب کی شرح لکھ رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے بتایا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ مہمان بن کر آتا ہے اس سے اگر آپ میل ملاقات کرتے ہیں اس کا اکرام کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے تو فرمایا وہ بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی فرمایا کہ جب دونوں کاموں سے اللہ کی رضا مقصود ہے تو اس عمل میں بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ کی رضا کے لیے اس مہمان کا اکرام کریں گے کچھ وقت اس کو دے دیں گے آنے والے کے جو مسائل اس کو حل کر دیں گے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں دونوں سے مقصد جب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے تو پھر اس میں بھی آپ کا نفع ہے اس میں بھی آپ کا نفع ہے تو اسی زاویے سے میں نے سوچا کہ ہم اور آپ اتوار کے دن یہاں جمع ہوتے ہیں بعض احباب آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ لوٹ سمیٹ کر جاتے ہیں اور مجھے بھی ماشاء اللہ بڑا نفع ہوتا ہے تازگی مل جاتی ہے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ و سامان بنا دیتے ہیں اس سی زاویے سے جب سوچا کہ ماشاء اللہ وہاں جانا بھی انشاءاللہ خیر کا باعث بنے گا اور ایک نیک عمل کے لیے بنیاد کا پڑ جانا اور آگے سلسلے کا جاری ہو جانا وہ بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہاں ہمارا مل کر بیٹھنا جمع ہونا عصر سے مغرب تک اتنا وقت نکالنا آسان کام نہیں بعض خواتین بھی اپنے گھروں سے تشریف لاتی ہیں ظاہر ہے کہ گھر کے کام کاج کو چھوڑ چھاڑ کے چلے آنا اور مرد حضرات بھی قریب کے بھی ہیں کچھ دور سے بھی آتے ہیں تو ان حضرات کا یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہو کر بیٹھنا یہ سب کچھ انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی سمیٹنے کا ذریعہ و سبب بنے گا گزشتہ دروس میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور دنیا سے تشریف لے کر بھی گئے مقصد آپ کا دنیا میں آنے کا جو اصل تھا وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کہلاتا ہے کہ آپ کو جو رسول بنا کر بھیجا گیا تو اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد اصلی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے شروع سے لے کر آخر تک ایک ایسا بہترین زندگی کا نمونہ بنا کر بھیجا کہ آپ کو خوبصورت سانچے میں ڈھال کر اپنی پسندیدہ زندگی کے نقشوں میں اتار کر وہ پیارا نمونہ اور آئیڈیل بنا کر ہمیں پیش کر دیا کہ جو کوئی بندہ میری پسند کی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نقشوں میں اپنی زندگی کو ڈھال لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نقشوں میں ڈھلنے کے لیے تین آداب ہیں تین حقوق ہیں جو جمعوں میں بھی بیان کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے, ویسے تو بے شمار حقوق ہیں لیکن بڑے بڑے حقوق تین ہیں, کہ آپ کی ذات بابرکات کی عظمت دل میں رچ بس جائے, آپ کی محبت دل میں سما جائے, اور اس کے بعد پھر آپ کی اتباع یعنی آپ کی نقش قدم پر چلنا, آپ کی پیروی, یہ ہمارا زندگی کا مشعل راہ ہو, عظمت ہو, محبت ہو اور اتباع ہو. دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں جب کسی کے دل میں انسان کی عظمت بیٹھ جاتی ہے تو خود بخود اس سے محبت ہوتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے انسان اسی کی نقالی کرتا ہے, اسی کے چال چلن چلتا ہے, اسی کے بول بولتا ہے, اسی کا انداز زندگی اختیار کرتا ہے. تو یہ تین چیزیں تو بڑی بڑی گویا کہ ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی کا گویا کہ اولین فریضہ ہیں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے تمام تر مخلوقات میں آپ کا درجہ, رتبہ, مقام, آپ کی ہستی, آپ کی ذات سب سے بلند و بالا ہو, سب سے بڑھ کر ہو, سب سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہو مخلوقات میں. جب آپ کی ذات بابرکات ہمارے دل میں عظمت جب اس کی ہوگی تو لا محالہ اس کی محبت بھی ہوگی, جس سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی اداؤں پر چلنا پھر آسان ہو جاتا ہے, جب آسان ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں ایسے لیے ہوئے تھے کہ آپ کی محبت میں انہوں نے انتہا کر دی. عشق و محبت جو انسان کو دنیا میں کسی سے دنیاوی محبت ہو جاتی ہے, جس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے, ایک عشق حقیقی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا جاتا ہے, اور ایک عشق مجازی کہلاتا ہے جو انسان کسی سے محبت اور دل لگا کے بیٹھ جاتا ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عشق و محبت کے وہ ثبوت دیے کہ جس میں عشق مجازی بھی پیچھے رہ جاتا ہے, جان کے نذرانے پیش کیے, قربانیاں دیں, اور محبت میں ایسے والہانہ ثبوت دیے کہ جس کے اندر عام محبت بھی پیچھے رہ جاتی ہے. اور پھر جب محبت تھی تو تابے داری کا تو کیا کہنا, اشاروں کے منتظر ہوتے تھے کہ جیسے کرتے دیکھا ویسے ہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں اپنے ساتھ 1400 صحابہ کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے عمرے کی نیت سے, اور قریب پہنچ چکے تھے حدیبیہ کے مقام پر, لیکن قریش مکہ نے تیاری پکڑی اور بھرپور طریقے سے وہ حملہ آور ہونے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے. آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, بتایا کہ بھائی ہم صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم کوئی مسلح نہیں ہیں, ہتھیار لے کر نہیں آئے, جنگ کا ارادہ نہیں ہے, بیت اللہ آئے ہیں, اللہ کے گھر اللہ کی عبادت انجام دے کر سیدھے واپس چلے جائیں گے, ہمارا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں, کوئی سروکار نہیں. لیکن وہاں سے ممانعت آئی, ان کا وفد آیا, اور اس کے بعد بات چیت ہوتے ہوتے قصہ مختصر یہ کہ یہ طے پایا کہ اگلے سال آ کر آپ عمرہ انجام دیں گے, اس سال آپ فی الحال چلے جائیں, شرائطیں ہو گئیں, صلح ہو گئی صلح حدیبیہ کے نام سے. اب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا معاملہ طے ہو گیا فرمایا کہ بھائی اس سال تو ہم عمرہ نہیں کر پائیں گے, تو لہٰذا بال منڈا دو, قربانی کے جانور قربان کر دو, واپسی کا سفر ہے, اب واپسی کی تیاری کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دور سے آئے ہوئے ہیں, تھکے ماندے ہیں, 8 سے 10 دن کا سفر ہوتا تھا مدینے سے مکہ کا, گرمی سردی خزاں بہار ہر موسم میں گرد و غبار, ریگستانی اور پہاڑی علاقوں کو طے کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہ تھا, اتنی مشقت برداشت کر کے اتنی دور آئے ہیں, لیکن یہاں پہنچ کبھی بھی قریب پہنچ گئے. آج کل وہ حدیبیہ کا علاقہ شمیسی کہلاتا ہے, جدہ کے قریب پڑتا ہے, مکہ مکرمہ کے بالکل نزدیک بن جاتا ہے. مدینہ منورہ کی مسافت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ چکے, حدود حرم سامنے ہیں, لیکن روک دیا گیا, اللہ کی منشا اور مرضی یہی تھی. یہ بھی ایک آزمائش اور امتحان تھا, اس امتحان کے بعد اللہ پاک کو بہت بڑی فتح عطا فرمانی تھی, فتح مکہ کی شکل میں. غرض یہ کہ جب آپ کو وہاں روک دیا گیا, معاملات طے ہو گئے, صلح کے اوپر معاہدہ لکھ لیا گیا, اب آپ نے جب صحابہ سے فرمایا کہ بال کاٹ لو, قربانیاں جانور قربان کر دو, اب واپسی کی تیاری کرو, تو صحابہ پر یہ حکم بڑا بھاری گزر رہا تھا. آپ نے جب حکم دے دیا تو اب دیکھنے میں یہ آیا کہ صحابہ نے اس طرح نہیں چلوا رہا. آپ اپنے خیمے میں تشریف لائے, آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھیں, فرمایا کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس طرح چلا لو, لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی تک اس طرح نہیں چل رہے. آپ کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ آپ صرف یہ کیجئے کہ آپ خیمے سے باہر نکل کے اپنے حجام کو بلائیے اور اپنے سر پر اس طرح چلوائیے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. ان کے اس مشورے پر آپ نے عمل کیا, آپ کے خصوصی حجام جو آپ کی حجامت بنایا کرتے تھے ان کو بلایا گیا, آپ نے جب سر پر اس طرح چلانا شروع کیا, دیکھتے ہی دیکھتے پورے میدان کے اندر صحابہ ہر طرف ایک دوسرے کے سروں پر اس طرح چلانے لگ گئے. تھا چونکہ یہ معاملہ ایسا کہ وہاں سے آئے تھے جس میں بڑے بڑے بہادر جری اور جرنیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہی قریش کے فرد ہیں اور ایمان سے لبریز ہیں, بہادر ہیں, جری ہیں. ان حضرات کا کہنا یہ تھا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں, ہم کیوں ان سے دبیں. لیکن جب حکم مل گیا کہ نہیں واپس چلنا ہے, سر تسلیم خم کیا, اور جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر اس طرح چلا رہے ہیں تو سب نے ہاتھ کے ہاتھ فوراً دیکھتے دیکھتے سب کے سروں سے بال غائب اور اس طرح چل گئے. تو عملی طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عام زندگی میں تو بالکل اشاروں کے منتظر ہوتے تھے. جمعہ کے بیان میں بھی میں نے کئی ایک مثالیں بیان کی کہ خطبہ چل رہا تھا جمعہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ, ان صاحبان کو جو اطراف میں کھڑے ہوئے تھے, حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی راستے میں تھے وہیں بیٹھ گئے تھے. آپ نے جمعہ کے بعد پوچھا عبداللہ ہم نے تم سے تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ, تم تو وہیں راستے میں بیٹھ گئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا مبارک حکم کانوں میں پڑ, بیٹھ جاؤ. بلا چوں چرا میں وہیں بیٹھ گیا بجائے اس کے کہ میں سوچتا سنتا اور تفتیش کرتا کہ کس سے کہا ہے کیوں کہا ہے. میں نے سنا کہ بیٹھ جاؤ تو میں نے یہی مراد لیا کہ مجھے آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ, میں وہیں بیٹھ گیا. اشاروں کے منتظر ہوتے تھے. یہاں تک بھی مثالیں قائم ہوئی ہیں کہ بسا اوقات سر قلم کرنے کو کہا اور وہ دوڑ پڑے اپنے والد کا, اپنے والدہ کا, صرف امتحان کے طور پر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو دین اسلام کی بنیادیں رکھی ہیں تو اپنی جان کے بھی نذرانے پیش کی ہیں اور عملی طور پر ایسے جذبے رکھے ہیں اور ایسی جانساری کے ثبوت دیے ہیں کہ آنے والی امت کے لیے انہوں نے ایک مثالیں قائم کر دی کہ واقعتاً دل میں عظمت ہو, سچی محبت ہو, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آسان ہو جاتی ہے, آپ کے نقش قدم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس اتباع کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود شریف پڑھنا یہ بھی محبت کا ایک حق ہے. کم از کم دن میں 100 مرتبہ تو انسان درود شریف پڑھنے کا معمول بنا ہی لے, حق محبت کچھ نہ کچھ تو ادا ہو جائے. فرمایا کہ جو شخص روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 ضرورتیں پوری فرماتے ہیں. تو نفع اور فائدہ ہمارا ہی ہے, فقر و فاقہ دور ہوتا ہے, رحمتیں برستی ہیں, سلامتیاں ملتی ہیں, گناہ دھلتے ہیں, درجات بلند ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی سلامتیاں نازل ہوتی ہیں, بالخصوص خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 1 مرتبہ درود پڑھنے والے پر 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ خصوصی رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں, 10 سلامتیاں نازل فرماتے ہیں, 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں, 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں. 1 دفعہ درود پڑھنے والے پر 50 انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں. ادب اور احترام بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو ادب اور احترام کے ساتھ آپ کا نام بار بار زبان پر نہ لیا جائے. قرآن کریم میں بمشکل 1, 2, 3 جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے کہ جہاں محمد کے لفظ کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کو یاد فرمایا ہے, ورنہ زیادہ تر یا ایوہ الرسول, یا ایوہ النبی, طہٰ, یاسین, یا ایوہ المزمل, یا ایوہ المدثر, پیارے پیارے خطاب ہیں. والضحا واللیل اذا سجا, کہیں زلفوں کا تذکرہ ہے, کہیں آپ کے مبارک چہرے انور کا تذکرہ ہے. تو یہ ایک ادب کا انداز ہے کہ انسان اپنی بڑی شخصیت کا, بڑی ہستیوں کا نام زبان پر نہیں لاتا. اپنے والد ماجد کو انسان ہمیشہ ابا, ابا جی, ابو, بچے آج کل کے بابا, پاپا, ڈیڈی, دوسرے تیسرے جو اور آئیج ہیں تو اس میں نام نہیں لیے جاتے بڑوں کے. دیکھنے میں آنے لگا ہے کہ بے باکی عام ہوتی جا رہی ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ سے ان کے خاص مرید تھے, ایک دن پوچھا کہ حضرت آپ کی زندگی میں اللہ پاک نے آپ سے اتنی بڑی خدمت لی, تصانیف, تالیفات, تفسیر دیکھو تو الگ, کتاب حضرت کی کتابوں کو پورے ذخائر دیکھا نا, 1100-1200 تصنیفات ہیں, کہ ہم جیسوں کے لیے ان کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے, صرف پڑھنا, مطالعہ کرنا, وہاں ان کو گہرائی کے ساتھ کتابوں سے نچوڑ کر مضمون کو مرتب کر کے تیار کرنا, ہر موضوع کے اوپر ایک ذخیم ان کے, پھر مواعظ الگ ہیں, مواعظ کے پورے پورے ذخیرے ہیں, ملفوظات الگ ہیں, بے شمار ان کے یعنی بیانات الگ, گھنٹوں گھنٹوں بیانات ہوتے تھے. تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ کی زندگی میں اتنی برکتیں کہاں سے آ گئیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنا کام لے رہے ہیں. تو حضرت نے 2-4 چیزیں بیان فرمائیں جن کا تعلق ادب سے ہی ہے. با ادب انسان بہت کچھ پاتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور بڑے چچا ہیں, عمر میں بھی زیادہ ہیں اور آپ کے سامنے ہی آپ کی پیدائش ہوئی ہے, آپ کی گودوں میں کھلائے ہوئے ہیں, کسی نے پوچھ لیا تھا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں, تو انسان عام طور پہ جواب یہی دیتا کہ میں بڑا ہوں, میرے سامنے آپ کی پیدائش ہوئی, میری گودوں میں کھلائے ہوئے ہیں, میرے سامنے سب کچھ. نہ, جب بڑے پن کا سوال آ گیا تو فرمایا کہ بڑے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, البتہ پیدائش میری پہلے ہوئی ہے. اس قدر محتاط تھے ادب اور احترام کے اندر. صحابہ اکرام تو بعض نوجوان صحابہ حضور کے جوتے اور چپل تک کو بھی اپنے سینوں سے لگا کے رکھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن زبیر, یہ چاروں پانچوں چھوٹے چھوٹے جوان صحابہ, حضرت علی, خود یہ نو عمر بالکل چھوٹپن میں اللہ پاک نے ایمان سے مشرف فرمایا. تو یہ حضرات رات دن خدمت میں ہوتے تھے, جوتے چپل بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھاتے فرماتے ہیں ہم اپنی کلائیوں میں پہن لیتے, اب نماز بھی چل رہی جوتے چپل بھی سینے سے لگے ہوئے, مسواک کا, وضو کے پانی کا, جائے نماز کا, ہر چیز کا خیال رکھتے تھے. اسی ادب اور احترام نے, اسی خدمت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اتنی بڑی بڑی شخصیات بنا دیا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں مشرب اسلام ہوئے. مدینہ منورہ سے جو قافلہ آیا تھا, بیعت عقبہ چل رہی تھی, اس میں آئے, 18 سال کا انسان نو عمر لڑکا ہوتا ہے, مشرب اسلام ہوئے, لیکن اس قدر فیض پایا کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے, سامنے بیٹھے ہوئے ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے, آپ کو بڑا پیار آیا, آپ نے ہاتھ پکڑا, فرمایا معاذ جانتے ہو اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے. حضرت معاذ بھی بے ساختہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, میں بھی آپ سے والہانہ محبت کرتا ہوں. فرمایا معاذ ہر نماز کے بعد ہو سکے تو یہ دعا ضرور مانگا کرو, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ آپ میری مدد فرمائیے اچھے طریقے سے ذکر کرنے پر, شکر کرنے پر, اور ڈھنگ سے عبادت کو انجام دینے پر. شکر کرنے پر, اعنی علی ذکرک, اپنے ذکر کرنے پر, شکر کرنے پر, اور اچھے طریقے سے عبادت کو انجام دینے پر, سلیقے سے. ایک تو ہوتا ہے عبادت انسان کر رہا ہے بھاگا دوڑی میں, آڑی ٹیڑی, جیسے تیسے, الٹی پلٹی, حرمین میں بہت نظر آتی ہیں ایسی غفلتیں, احرام باندھے بغیر چلے گئے, کوئی پرواہ نہیں, بتاؤ تب بھی ماننے کو تسلیم نہیں, مرضی آ رہی جس طرح چاہیں کریں, سب ارے سب قبول ہوتا, اللہ غفور رحیم, اللہ سب معاف کرتا. اسی اللہ نے جو غفور رحیم ہے اسی نے دستور دیا ہے, اسی نے نظام دیا ہے, اسی نے اصول بنائے ہیں, اسی نے عبادت کے سلیقے سکھائے ہیں. لیکن نماز ہو, روزے ہوں, دیگر عبادات ہوں, غفلتیں بہت دکھائی دیتی ہیں. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی دعا سکھائی, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے اپنے ذکر پر, اپنے شکر پر, اور عبادت کو سلیقے سے انجام دینے پر. صحابہ تو نماز پڑھتے تھے ایسا لگتا تھا بعض دفعہ پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے, رکوع, سجود, قیام, ہر عبادت یکسوئی کے ساتھ تسلی سے, ایسے جیسے ڈوب کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں, نہیں یہ کہ اکھڑی اکھڑی عبادت کی, دھیان دل دماغ ادھر, اب یاد نہیں رہا تین پڑھی کہ چار پڑھی, یہ پڑھا کہ وہ پڑھا, کون سی سورت پڑھی یہ بھی یاد نہیں رہتا, بس ایک وہ چلتی ہوئی عبادت ہے, ٹکٹک 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 شالیمار ایکسپریس چلی, تھوڑی دیر بعد ختم, کچھ نہیں یاد رہتا. بعض دفعہ امتحان کے طور پہ انسان کسی سے پوچھ لے کہ بتاؤ کون کون سی صورتیں پڑھی, یاد نہیں رہتا. اور بسا اوقات انسان پوچھ لے امام صاحب کے بارے میں کہ امام صاحب نے آج مغرب میں پہلی رکعت میں کون سی, دوسری میں کون سی پڑھی, کچھ نہیں پتا ہوتا, کیونکہ دل دماغ ادھر ادھر خیالات میں گما ہوا ہوتا ہے, کچھ نہیں پتا چلتا کہ امام صاحب نے کیا پڑھایا کیا سنایا. تو غرض یہ کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں مشرب اسلام ہوئے, 38-39 سال کی عمر میں دنیا سے بھی رخصت ہو گئے, لیکن علم اتنا سمیٹا, اور وہ انتقال بھی طاعون پھیلا تھا امواس کا سرزمین شام میں, اس کے اندر وہ وبائی امراض پھوٹے, اور اس طاعون کے اندر حضرت معاذ ابن جبل بھی بیمار ہوئے, پھر اللہ کو پیارے ہوئے. اس مختصر سے عرصے میں 18 سال سے 38 سال, کتنا مختصر دورانیہ ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے آنکھ کے تارہ تھے, خدمتگار تھے, وفادار, وفاشیار, جانثار اور ادب کے پیکر تھے. اتنا بڑا انہوں نے اعزاز پایا کہ ان کو امام العلماء کا اعزاز ملا ہے. قیامت کے دن روز محشر جب امت کے علماء آئیں گے, ان کی قیادت کا جھنڈا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا. ادب, احترام, سلیقہ, وقار, اور کچھ جب آئے ہیں تو لوٹنے اور سمیٹنے اور سیکھنے کے لیے, تو سینوں کے اندر علوم پائے ہیں. ادب اور احترام تو میں عرض کر رہا تھا, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا بڑا کون ہے, آپ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمانے لگے کہ بڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, البتہ پیدائش میری پہلے ہوئی ہے. اس لحاظ سے ادب کو ملحوظ رکھا کرتے تھے صحابہ اکرام. تو میں نے عرض کیا کہ مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا، حضرت آپ کی زندگی میں اتنی خیر و برکتیں کہاں سے آئیں؟ تو فرمایا کہ چند چیزیں ہیں جس کو میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید اس کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے نواز رکھا ہے. پہلی چیز تو بتائی اللہ، فرمایا کہ جب کبھی کھانا کھاتا ہوں، کھانا اللہ کا رزق ہے، نعمت ہے، جس کے اوپر ہماری زندگی کا مدار ہے. آج سرزمین شام، سرزمین غزہ اس کا محاصرہ کر لیا، بجلی بند، پانی بند، نظام مواصلاتی سارا بند. جب یہ چیزیں نہ ہوں، بھوک اور پیاس سے ہی انسان مر جاتا ہے. کربلا کے میدان میں پورا کا پورا مبارک گھرانہ اہل بیت کا چاروں طرف سے محاصرے میں ہے، ہر چیز بالکل بند کر کے رکھ دی، بھوک اور پیاس، اور اس کے بعد پھر جنگ، قتل و قتال. تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے. اگر انسان کو رات دن صبح و شام کھانا پانی ملتا ہے تو احساس نہیں ہوتا، زندگی کا مدار ہی اس چیز پر ہے. جس طرح گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چل سکتی، تو کھانے پینے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ رزق کا ادب اور احترام کیا، جب کبھی میں کھانا کھاتا ہوں تو اپنا کھانا ہمیشہ سرانے کی طرف ہوتا ہے، میں پاتیانے کی طرف بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں، تخت ہو یا چارپائی ہو. تو حضرت کا یہ معمول تھا. فرمایا کہ ہمیشہ میں نے روٹی اور سالن کھانا اپنے سرانے کی جانب رکھا، خود پاتیانے کی طرف بیٹھ کر عظمت و احترام اور ادب کے ساتھ میں نے کھانا تناول کیا. دوسرے فرمایا کہ یہ میرے جو عصا ہے، عصا نیچے لگتا ہے جس طرح چپل انسان کے زمین پہ لگتی ہے، گندگی بھی ہے، کیچڑ بھی ہے، سب چیزیں ہیں. تو فرمایا کہ میرے لاٹھی، میرا عصا، کبھی بھی اس کو میں نے قبلہ کی رخ پر نہیں رکھا، کہ وہ جگہ جو نیچے زمین میں استعمال ہو رہی ہے، کہیں تھوک بھی لگ سکتا ہے، گندگی بھی لگ سکتی ہے کوئی گندگی. تو فرمایا کہ کبھی بھی اس کو میں نے اس طرح نہیں لٹایا زمین پر کہ اس کا وہ حصہ قبلے کی طرف چلا جائے. اور فرمایا کہ ہمیشہ میں نے اپنے لباس کو اپنی دینی کتابوں سے نیچے رکھا. گھر میں ہوتا ہے انسان رات کو سو رہا ہے تو اپنی قمیض، کپڑے، کرتا اتار دیا، شلوار بدل لی، تہبند مان لیا یا تہبند وغیرہ، انسان جب لباس تبدیل کرتا ہے تو کھوٹیاں لگی ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ کبھی بھی میں نے اپنے لباس کو اپنی کتابوں سے اونچا نہیں ٹانگا، ہمیشہ اپنی کتابوں کو بلند رکھا. آج تو ایسی بے باکی ہو گئی ہے، ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کثرت کے ساتھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہیں پر یہ پاس فالتو میں بیٹھے ہوئے کرسی کے اوپر چڑھے ہوئے. ایک تو چلو معذور انسان ہے کہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا، وہ تو بات دیگر ہوتی ہے، لیکن وہ بے باکیاں نظر آتی ہیں رمضان میں، غیر رمضان میں، کہ لوگ اس قدر بے باک ہوتے جا رہے ہیں کہ قرآن کریم کی پہلی اتنی عظمت تھی کہ لوگ پیٹ نہیں کرتے تھے گھر کے اندر. کوئی قرآن کریم اگر مسلح پر پڑھ رہی ہیں گھر کے اندر والدہ، کوئی بہن، کوئی خاتون، تو پلنگ پہ اوپر نہیں بیٹھتے تھے کہ بھئی اوپر نیچے نہ ہو جائے، کہ قرآن کریم نیچے ہو اور ہم اوپر ہوں. اب بے باکی اتنی ہوتی جا رہی ہے، قرآن کریم کو اس کے لٹکا کے پکڑ لیتے، ایک تو الٹے ہاتھ سے قرآن کریم پکڑا اور لٹکا لیا. حالانکہ ہمیشہ اچھے کاموں میں دائیں ہاتھ استعمال کیا جاتا ہے، قرآن کریم کو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے انسان اٹھائے، دائیں ہاتھ سے رکھے. اور اٹھا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چومتے تھے، فرماتے تھے ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا پیغام ہے، یہ میرے رب کا فرمان ہے. یہاں کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے نظرات، اٹھایا قرآن الٹا سے ایسے لٹکایا ہوئے نیچے، علمان الحفیظ، اس طرح جوتے چپل انسان لٹکا کے پکڑتا، قرآن کریم کا نسخہ ہے، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے ایسے لٹکا کے کھڑے میں. اب ہر ایک کو ٹوکنا بھی آسان نہیں ہوتا، پہلے وقتوں میں تو لوگ ٹوکتے تھے بڑی اچھی طریقے سے، دوسرے سن لیا کرتے تھے، اب تو لگتا ہے جیسے ٹوکنا ایسے جیسے پیٹرول کے اوپر ماچس کی تلی ڈال دینا. لوگ امام کا کندھا استعمال کرتے ہیں، پھر آتے ہیں امام صاحب فلاں صاحب یہ کر رہے تھے، دھیماغ صاحب یہ کر رہے تھے، ذرا آپ ٹوک دیجیے گا، بتا دیجیے گا. اللہ بلا بکر دینے ملا، لڑنے بھیڑنے کو امام صاحب ہی رہ گئے. عمومی طور پر نصیحت کر دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور محفل اور مجلس ہوتی ہے اس وقت بتایا جاتا ہے، لیکن براہ راست کسی کو ٹوکنا یہ مصلحت کے بھی خلاف ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ مصلحتاً براہ راست نہیں ٹوکا، ٹوکنا جس کو تھا ان کے کسی دوست کو بتا دیا کہ ان کو اس طرح بتا دینا، تاکہ وہ کسی اور کے ذریعے بات پہنچ جائے گی، تاکہ وہ زیادہ شرمندہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. تو غرض یہ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمیشہ میں نے اپنے لباس دھیان رکھا، کبھی بھی میں نے اپنے لباس کو دینی کتابوں سے اوپر نہیں ٹانگا. تو قرآن کریم تو بہت اونچی چیز ہے. ایک ہمارے بڑے بزرگ آئے ہوئے تھے ہمارے جامعہ میں، بنیوری ٹاؤن کے دار اس میں مہمان خانے میں مقیم تھے، وہاں ایک نقشہ لگا ہوا تھا اوپر, اس پہ کلمہ طیبہ لکھا تھا. بستر بستر لگا دیا, سب کچھ سونے کا انتظام کر دیا. کچھ دیر کے بعد خادم جب اندر گیا, دیکھا دٹھے بیٹھے ہوئے. کہا حضرت آپ لیٹے نہیں؟ فرمایا کہ نہیں, یہ تو بستر جس انداز سے لگا ہوا ہے, بیڈ جو بچھا ہوا ہے اور سامنے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے, تو اسی طرف کلمہ اور در پاؤں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, اور بیڈ ٹیڑھا نہیں کر سکتے, اتنا بڑا بیڈ ہے. اٹھے بیٹھے میں تو اس چیز کا پہلے بڑا اہتمام ہوتا تھا کہ قبلے کی طرف پاؤں نہ ہوں, ماں باپ بیٹھے ہوں, استاد ہوں, کوئی بڑا ہو اس کی طرف پاؤں نہ ہوں. اب تو بڑے دھڑلے سے بے باکی کے ساتھ باپ بیٹے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹا اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے, جوتا چپل اپنے باپ کی طرف جا رہا ہوں, یا بھلے برابر میں استاد بیٹھے ہوں, کوئی اس پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوں آرام سے چودھری صاحب بن کے, یہ نہیں پتا کہ اتنی بڑی بے ادبی ہو رہی ہے کہ اپنی چپل اپنا پاؤں اپنا پیر, یہ گستاخیاں ہیں. ادب اور احترام. فرمایا کہ کبھی بھی میں نے اپنی لباس کو دینی کتابوں سے اوپر نہیں ٹانگا. اور نمبر چار فرمایا کہ جب کبھی مجھے کوئی تنخواہ ملی, کوئی ہدیہ, کوئی تحفہ ملا, کوئی بھی روپیہ پیسہ مال دولت میرے پاس آیا, ہمیشہ دائیں ہاتھ سے لیا, اس کو گننے کی نوبت آئی تو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے گنا, بائیں ہاتھ کو اس میں استعمال نہیں کرتا. یہ ادب انسان کو بہت کچھ سکھاتا ہے اور بہت کچھ دلوا دیتا ہے. جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے, اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی. بہت سے طلبہ اپنے اساتذہ کے, بہت سے احباب اپنے بڑوں کے, اور ہمارے نمازیوں میں بھی بہت سارے ہمارے نوجوان بچے ہمارے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں, ہر کسی نہ کسی زاویے سے کہیں نہ کہیں جہاں کہیں کوئی دینی ماحول ہوتا ہے وہاں اللہ پاک وہ جذبے عطا فرما دیتے ہیں, خدمتگار عطا فرماتے ہیں. اس خدمت کے بدلے میں نہ جانے کب کس کے دل کی کوئی نکلی ہوئی دعا وہ کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین چھوٹی چھوٹی عمروں کے تھے لیکن بڑے بڑے علوم کے سمندر بنے ہیں. وجہ کیا ہے؟ قدردان تھے, ادب اور احترام کے پیکر تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نقل و حرکت ساری دیکھتے تھے, سنتے تھے اور سیکھتے تھے. تو غرض یہ کہ چیزیں ہیں جو حقوق بنتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو, آپ سے والہانہ محبت ہو, اور اس محبت کے ساتھ ساتھ اتباع ہو. اتباع کا مطلب تابعداری, نقش قدم پر چلنا, آپ کی پیروی. کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے اسی پیروی کو اپنا محبت کا معیار قرار دیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اگر تم واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں سچے ہو تو میری تابعداری کر کے دکھاؤ, میرے نقش قدم پر چل کے دکھاؤ. اپنی صورت, اپنی سیرت, کردار, گفتار, چال چلن, سب کچھ تمہارا میرے محبوب جیسا ہوگا تو تم واقعتاً میری محبت میں دعوے میں سچے ہو. اور ایک انسان کہتا تو ہے کہ میں محبت کرتا ہوں, کہا کہ اگر تم محبت کرو گے تو محبوب وہ ہوتا ہے جس کا عاشق زان اپنے محبوب کی نقالی کرتا ہے, تابعداری کرتا ہے, فرما برداری کرتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتنی عظیم الشان جماعت ہے, احد کا میدان ہے, 50 تیر اندازوں کو جبل رومات پر آپ نے معمور فرما دیا کہ یہاں جنگ کے اندر فتح ہو یا شکست, ہر حال میں یہاں ڈٹے رہنا, جمے رہنا, یہاں سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے. دیکھتے دیکھتے میدان جنگ گرم ہوا اور اللہ پاک نے حق کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی, اور باطل کا اور کفار کا مشرکین کا وہ ایک قدم اکھڑ گئے اور ناکامی کا سامنا ہوا, سب کے سب بھاگ گئے اور میدان ہموار ہوا, فتح نصیب ہو گئی اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا. اوپر جو جبل رومات تیر اندازوں کی جو پہاڑی ہے اس پر جو دستہ تعینات تھا اس میں یہ بات ہوئی کہ جنگ ختم ہو گئی. بس امیر نے کہا کہ نہ, آپ نے فرمایا کہ کامیابی ہو یا ناکامی, شکست ہو یا فتح, تمہیں یہاں جمع رہنا ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نیچے نہیں بلائیں گے, ہم نہیں اتریں گے. کہا نہیں, جنگ ختم ہو گئی, اب اترنا چاہیے. 34-35 افراد ایک طرف ہو گئے کہ بس جنگ تو ہم جیت گئے, ہمیں اترنا چاہیے. آپس میں یہ معاملہ ہوا, وہ کہتے رہ گئے, سمجھاتے رہ گئے, بتاتے رہ گئے, لیکن یہ حضرات فرمانے لگے کہ بس اجتہاد تھا, اپنی سمجھ بوجھ پر یہ فیصلہ کیا کہ جنگ ختم ہے, کامیابی ہو چکی ہے, لہٰذا ہمیں اترنا چاہیے. مال غنیمت جمع ہونا شروع ہو گیا اور دشمن وہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگ چکے, مشرکین جا چکے, لیکن وہاں سے جب یہ حضرات اترے ہیں, مورچہ خالی ہوا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے جو کفار کی طرف سے آیا ہوا تھا. وہاں سے انہوں نے جنگ کا نقشہ دیکھا اور سمجھ لیا کہ یہ اس وقت مورچہ خالی ہے, یہاں سے اگر ہم یلغار کریں گے, پیچھے کی طرف سے آئیں گے, یہ وہ مین جگہ تھی کہ جس کا خالی ہونا مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث بن سکتا تھا. بس وہاں سے انہوں نے جنگی مصلحت کے تحت دیکھا کہ یہ جگہ ہمارے لیے بہت اس وقت موقع کی ہے. وہیں سے انہوں نے چڑھ کر اوپر جو حضرات باقی رہ گئے تو ان کو شہید کیا اور وہاں سے اترے. اترنے کے بعد جو یک لخت پچھلی جانب سے حملہ ہوا تو صحابہ کے قدم اکھڑ گئے. پھر جو ایسی یلغار ہوئی تو 70 لاشیں وہاں صحابہ کی گری ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوار کا وار لگا, خوت کی کڑیا آپ کے رخسار میں گھسی ہے, نکالتے ہوئے دانت ٹوٹا ہے کیونکہ وہاں اوزار تو تھے نہیں پلاس. صحابہ جنہوں نے دانت سے اس کو پکڑ کر نکالنا چاہا تو دانت اکھڑ گیا ان کا. اور پھر آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے, زخم کھا کے آپ کے خون اتنا بہا ہے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر آئے ہیں. اور صحابہ اس وقت بھی حضرت ابو دجانہ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرمانے لگے کہ دو صورتیں تھیں, یا تو میں اپنی پشت حضور کی طرف کر لیتا, سینہ تان کے اپنے سینے پر اپنے ہاتھوں پر میں تیر لیتا اور حضور کے لیے چند صحابہ مورچہ بن گئے. دوسری صورت یہ تھی کہ میں پشت کرنا مجھے گوارا نہ ہوا کہ اپنا سینہ حضور کی طرف کر لوں, پیٹ پر تیر کھاتا جاؤں. لمحوں کے فیصلے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ پیٹ کرنا میں نے گوارا نہ کیا کہ میری پیٹ کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو, میں نے اپنا سینہ آپ کی طرف کیا اور اپنی پیٹ پر سارے تیر لیتا رہا. دشمن کی طرف سے آنے والے پتھر, تیر, یہ وہ, تو یہ صحابہ اپنی چاروں طرف سے حضور کے لیے مورچہ بن کر اپنے وجود پر تیر سہتے رہے. اس کے باوجود بھی وہ زخم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہیں اور آپ بے ہوش ہوئے ہیں. محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ صحابہ جو مخلصین ہیں, عاشقین زار ہیں اور حضور کے حکم کے وہاں پابند تھے, اس ایک حکم کے خلاف ورزی پر کہ آپ نے فرمایا تھا کہ شکست ہو یا فتح یہیں پر ڈٹے رہنا, اس ایک حکم کے خلاف ورزی پر فرمایا کہ اتنا بڑا نقصان ہوا اسلام کا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے, بے شمار زخمی ہوئے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے. تو فرمایا کہ وہ انسان جو زندگی میں ایک حکم نہیں کئی حکم توڑتا ہو, وہ پھر اپنی زندگی کا اندازہ لگا لے کہ اس کی زندگی کتنی تباہ کاریوں کو دعوت دینے والی ہوگی. جہاں ایک حکم ان مخلصین سے ٹوٹا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا بڑا نقصان جھیلنا پڑا. تو جہاں زندگی میں رات دن صبح و شام انسان حکم توڑتا ہو, حکم عدولیاں کرتا ہو, خلاف ورزیاں کرتا ہو, اس کی زندگی میں پھر کتنی تباہ کاریاں آئیں گی. دو چیزیں ہیں, ایک طرف اللہ, ایک طرف اپنی خواہشات, ایک طرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری طرف اپنی من مانی. ان کا جب تقابل ہوتا ہے تب پتہ چل جاتا ہے کہ محبت کس کی غالب ہے. اللہ کی محبت ہوتی ہے تو اللہ کی محبت میں تو ہر چیز انسان قربان کر دیتا ہے. صبح سویرے امتحان لے لیا جائے, آسانی سے امتحان لے سکتا ہے انسان. صبح سویرے مؤذن پکار رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, الصلاۃ خیر من النوم, اس وقت انسان دیکھ لے کہ نیند زیادہ عزیز ہے یا اللہ کی پکار زیادہ عزیز ہے. اکثریت, زیادہ تر 95% بھی کہا جائے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا, گھروں کے گھر, آبادیوں کی آبادیاں, علاقوں کے علاقے بالکل بے خبر, مست و مگن سوئے پڑے ہوتے ہیں. زیادہ تر چوریاں بھی اسی وقت ہوتی ہیں. چوروں کو بھی پتہ ہے کہ یہ بالکل وہ لمحات ہیں جس میں غفلت کی نیند, مست و مگن لوگ ایسے سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی ہوش نہیں ہوتا. چیدہ چنندہ امت کے مکھن اور خلاصہ اور نچوڑ, ان کو تو فکر ہوتی ہے وقت سے سونے کی, وقت سے جاگنے کی. وہ تو تہجد سے جاگ جاتے ہیں بے شمار خوش نصیب افراد, اور بہت سے اوقات پر مؤذنوں کی پکار پر جاگے ہوئے ہوتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم. یہاں امتحان ہو جاتا ہے کون کتنا پانی میں ہے. محبت کے دعوے کرنے والے واقعتاً محبت کا ثبوت دے رہے ہیں. وہاں تو ہوتا تھا حی علی الجہاد, آ جاؤ جہاد کے لیے, تو جہاد کے اندر جان کو پیش کیا جاتا تھا. یہاں تو صرف اپنی نیند قربان کر کے اپنے بدن کو لا کے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا کرنا ہے, اور وہ بھی راحت اور آرام, چین اور سکون, کوئی قربانی, کوئی دشمنی, کوئی یلغار, کوئی پتھراؤ, کچھ نہیں. وہاں تو سخت ترین حالات تھے. حی علی الجہاد کے اوپر صحابہ دوڑ کر آتے تھے اور منافقین وہ پس و پیش کرتے تھے, حیل و حجت کرتے تھے, بہانے تلاش کرتے تھے. تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے, کئی ایک مثالیں ایسی بنتی ہیں جہاں پر پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے. نمازوں کے اوقات آتے ہیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اس میں کون نماز کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, کون کاروبار کو, کون نیند اور آرام کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, کون کھیل تماشوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. کتنے ہی ایسے نمازی ہیں کہ جو سال بھر نمازیں, نوجوانوں میں عمر رسیدہ حضرات تو سنجیدہ ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو زیادہ نہیں لیتے, لیکن بہرحال یہ بھی ایک نشہ ہے. کرکٹ جب چلتا ہے, دوسرے تیسرے کھیل چلتے ہیں اور وہ عین موقع آ گیا, اب ہار اور جیت کا آخری مرحلہ چل رہا ہے, اس وقت نماز کا بھی وقت آ گیا تو لوگ کہتے ہیں چلو نماز تو گھر میں پڑھ ہی لیں گے. یہ سین نہ نکل جائے، یہ منظر نہ نکل جائے، یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے. اس وقت پتہ چلے گا کہ کون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتاتی ہیں ازواج مطہرات کے، جہاں مؤذن کی آواز کان میں پڑتی تھی آپ بالکل ایسے ہو جاتے جیسے ہمارے سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، بالکل دنیا مافیا سے بے خبر اور بالکل ہم تن متوجہ اللہ کی طرف ہو جاتے تھے. شخص تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے دور کا لوہار، اس کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک سے بھی درجے اور رتبے میں بلند و بالا نکلا. تو کسی کا جب خواب کے اندر کسی کو نظر آیا، معلوم ہوا کہ لوہار حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس میں رہتا تھا اور درجے رتبے میں ان سے بھی آگے نکل گیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑے محدث ہیں اور بہت بڑے فقی اور وقت کے امام ہیں، اللہ والے، تقوی اور ورع والے. لوہار ایک سیدھا سادہ رات دن محنت کرنے والا انسان، خواب میں نظر آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے بھی درجہ رتبہ مقام میں آگے ہے. حیران ہوا کہ یہ کیسے. لوہار کے انتقال کے بعد جب دیکھا تو اس کے بعد میں اس کی بیوی کے پاس گیا، معلومات کی کہ تمہارے شوہر میں کون کون سی خوبیاں تھیں، کیا کیا اس کی عادتیں تھیں. متفرق چیزیں اس نے بتائیں، ان میں سے دو چیزیں یہ تھیں، کہا کہ رات کے وقت جب حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنی عبادت گاہ، کوئی ان کی ہوگی، سادہ دور تھا، سادے دور میں تو سادے سادے گھر ہوتے تھے، تو کہیں ان کی جگہ ہوگی چھت پر، کہیں عبادت کرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، تو اس کی نظر پڑتی ہوگی. حضرت اپنے گھر کی چھت پر یکسو کھڑے ہوئے تہجد کے وقت میں یا کسی وقت میں پلر کی تھڑا کھڑے ہوئے ستون کی طرح اللہ کے آگے عبادت میں دیر دیر تک لگے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن شخیر صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں حضور کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سینے سے ایسی گڑگڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے، رونے سے، کہ جس طرح ہانڈی جس وقت جوش مارتی ہے اس میں ایک گڑگڑاہٹ کی آواز آتی ہے، اس طرح آپ گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں اور آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی ہے. وَلَهُ عزیر، ان کا عزیر المرجل، ہانڈی کے ابال کے اندر جس طرح جوش کے وقت آواز آتی ہے ایسے آپ کے گھٹ گھٹ کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ رات کو جب اپنے گھر کے اوپر کھڑے ہو کے جاؤں گی عبادت گاہوں کی عبادت کرتے تھے، تو بیوی نے بتایا، لوہار کی بیوی نے، کہ میرا شوہر حسرت کرتا تھا، ہائے کاش میرے پاس بھی فرصت ہوتی. دن کی تھکاوٹ، یہ محنت مزدوری، کام کاج کی مشقتیں نہ ہوتی، میری مصروفیات ہلکی ہوتی، میرے پاس بھی گزر بسر کے سامان ہوتے، تو میں بھی فرصت سے رات عبداللہ ابن مبارک کی طرح کھڑا ہو کے اپنے اللہ کی عبادت میں گزارا کرتا. یہ حسرت کرتا تھا. نمبر دو، اس نے بتایا کہ میرا شوہر نماز کا بڑا پکا عادی تھا، لوہا کوٹتا ہوتا تھا، لوہا کاٹتے ہوئے کوٹتے ہوئے کہا کہ ہتھوڑا اگر اس کے سر پر ہوتا اور مؤذن کی آواز اس کے کان میں پڑ جاتی اللہ اکبر، تو کہا کہ وہ ہتھوڑا آگے نہیں پیچھے ڈال دیتا تھا اور چل پڑتا تھا کہ میرے اللہ نے مجھے یاد کیا ہے. یہ نماز مالک اپنے غلاموں کو حاضری لگاتا ہے پانچ وقت، غلام سارے حاضر ہیں، جس طرح غلاموں کی زندگی ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے آپ کو غلام بھاگ تو نہیں گیا، سارے کام کاج کر رہے ہیں، ڈیوٹی ہو رہی ہے، تو ان کا نگران ہوتا ہے، کوئی سپروائزر ہوتا ہے، نگرانی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، غلام بنایا، عبدیت کی ذمہ داریاں دے دی، کیا کیا کرنا ہے، زندگی کے طور طریقے سکھا دیے، اور پھر ساتھ میں حاضری کا بھی نظام رکھا ہے. زندگی میں ہر روز گرمی سردی خزاں بہار، امن جنگ سفر حضر صحت بیماری، یہ وہ حاضری ہے جس میں کبھی چھٹی نہیں ہوتی. روزانہ پانچ مرتبہ مالک اپنے غلاموں کی حاضری لیتا ہے، فجر کے وقت کون کون آیا، ظہر کے وقت کون کون آیا، کون مسجدوں میں آیا، جماعتوں کے ساتھ آیا، کون بغیر مسجد گھروں میں آیا، آفسوں میں آیا، بغیر جماعت کے آیا، کون ادائیگی کے وقت میں آیا، کون قضا کے وقت میں آیا، سب حاضریں لگتی ہیں. کون سالوں سال تک آیا ہی نہیں، ساری حاضریں لگتی ہیں. آخرت میں سب سے پہلا سوال اعمال کے اندر نماز کا ہوگا. فرمایا کہ جس کی نماز کا حساب بے باک ہوا نا، باقی معاملات ہلکے ہوں گے، اللہ پاک اوروں میں بھی اس کو چھٹکارا دے دیں گے. جو نماز میں پھنسے گا باقی کاموں میں اور زیادہ پھنسے گا. صبح سویرے آخر پہر جب ہو جاتا ہے، شیطان آتا ہے گدی کے اوپر، ایک پھر دوسری پھر تیسری، کس کس کے تین گرہیں لگا کے جاتا ہے. اور جب انسان صبح وقت ہو جاتا ہے، صبح صادق مؤذن اذان دیتا ہے، وقت ہو گیا، انسان جاگ گیا، ایک گرہ کھل گئی، وضو بنا لیا، دوسری گرہ کھل گئی، نماز پڑھ لی، تیسری گرہ کھل گئی، آزاد ہو گیا. اور اگر اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت بھی گزر گیا، یہ سویا رہا، نہ جاگا، نہ وضو بنایا، نہ نماز پڑھی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تین گرہیں کسی بھی تھی، تو تو ابھی یوں سمجھ لیتے جیسے اس پر ایلفی ڈال دی, مزید اس کو جام کر دیا, سیل پیک کر دیا, اور پھر جاتے جاتے کان میں پیشاب بھی کر گیا. ان دونوں میں فرق بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا کہ جو صبح اٹھ گیا ایک گرہ کھل گئی, وضو بنا لیا دوسری گرہ کھل گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھ لی تیسری گرہ کھل گئی, فرمایا سارا دن چاقو چوبن حشاش بشاش تر و تازہ اور پاکیزہ نفس کے ساتھ یہ زندگی گزارے گا, آج کا دن اس کا مبارک ہے. اور جو سویا رہا ایک گرہ دوسری گرہ تیسری گرہ, اوپر سے وہ جام سیل پیک, پھر نپاکی غلاظت پیشاب کر گیا کان کے اندر, تو فرمایا کہ یہ خبیث النفس کسلان کاہل اور نحوست کا پیکر ہر جگہ نیستی پھیلاتا پھرے گا, سارا دن یہ خباثت لیے پھرے گا, وقت میں بھی بے برکتی ہوگی, اس کی ذات میں بھی بے برکتی ہوگی, نحوست کا ڈھیر ہے اپنے ساتھ نحوست لے کے پھرے گا, کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی, گھر میں خوشیاں کہاں سے آئیں گی, جان مال کا تحفظ کہاں سے ملے گا, صحت اچھی کہاں سے ہوگی, وہ ساری چیزوں کے سامان تو بند کر دیے, جو برکتوں کے سامان تھے صبح سویرے رونقیں برکتیں بارش کی طرح برستی تھیں ان سب پر تو اس نے تالے ڈلوا دیے اپنے آپ کو نیند عزیز کرا کے. تو میں عرض کر رہا تھا امتحان کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے اندر محبت واقعتاً ہے یا صرف دعوے ہی دعوے محبت کے ہیں, کیونکہ محبت کا دعویٰ کرنے والا وہ اپنے محبوب کی اطاعت کر کے دکھاتا ہے. لو کان فی حبی صادقا لاطعته, کہ اگر تو اپنے محبوب کی محبت میں سچا ہوتا تو اس کی فرما برداری کر کے دکھاتا. یہ فرما برداری وفاداری وفا شعاری, تو میں نے کہا عظمت محبت اطاعت اور کثرت سے درود شریف کا اہتمام اور ادب اور احترام, دین اسلام کا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کا, داڑھی کا, ٹوپی کا, لباس پوشاک کا, ہر وہ چیز جس کی نسبت دین سے جڑی ہو, دینداری سے جڑی ہو, اس کا ادب اور احترام اور لاج رکھنا ضروری ہے. نمازیں بھی پہلے وقتوں میں بغیر ٹوپی کے ناممکن اور دشوار تھا, ابھی اتنی بے باکی عام ہوتی جا رہی, آدھا مجمع بالکل بے ٹوپی, اور بہت سے بچے آدھے آدھے گھٹنوں کے پاس پاس تک چڈے پہن کر آنے لگے. ہم بڑے اگر اس چیز کا اہتمام چھوڑ دیں گے تو وہ وقت دور نہیں چڈی بنیان کے اندر مسجد کے اندر نمازی بچے آتے ہوئے دکھائی دیں گے, چھوٹا تو بڑوں سے سیکھتا ہے. جب ہم بڑوں میں اہمیت اور عظمت نہ ہوگی دین اسلام کی, سنتوں کے شعار کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کی, پوری زندگی آپ نے کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی سوائے حج اور عمرے کے, ہمیشہ آپ کا سر ڈھکا رہتا تھا, امامہ ہوتا تھا یا ٹوپی ہوتی تھی, اور متبع سنت آدمی کوشش کرتا ہے کہ ایک ایک سنت کو اپنے اندر میں سما لوں. میں نے مثال پیش کی تھی, ہمارے ایک بڑے بزرگ عالم مثال دے رہے تھے کہ یہ بڑا رسا رسیوں کے ڈوریوں سے ڈوری دھاگوں سے بنتی ہے, ایک ایک دھاگا آپ نوچ دو وہ ڈوریاں ختم, ڈوریاں ختم تو رسا ختم, تو یہ سنتوں کا پورا ایک جال ہے, ایک ایک سنت جمع ہوتی ہے تب جا کے مضبوط رسا بنتا ہے اور انسان کا رشتہ دین اسلام سے جڑتا ہے. تو اپنے زندگی میں انسان جائزہ لے کہ واقعتاً میں جو محبت کا دعویٰ کرتا ہوں تو اس میں کتنا سچا ہوں, کسی پر تنقید مقصود نہیں, کوئی دل آزاری مقصود نہیں, یہ تو ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دفعہ کی سنی ہوئی نیکی اور اچھائی کی بات آج نہیں تو کل ضرور بھی ضرور اثر دکھائے گی, نیک محفل نیک صحبت انسان کو ضرور بھی ضرور سدھار کے جائے گی. قرآن کریم جو یہ ہدایت کا ذریعہ اور سامان بنایا ہے, لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید, فرمایا کہ یہ قرآن کریم ذکرا ہے, ہدایت اور نصیحت کا سامان ہے, لمن کان لہ قلب, جس کا دل ہو, آب یار دل ہو, جس دل کے اوپر نصیحت اثر کرتی ہو اس دل کے لیے قرآن کریم ہدایت بنتا ہے. لمن کان لہ قلب او القى السمع, پھر وہ اس کو دھیان سے سنتا بھی ہو, توجہ سے سنتا بھی ہو کہ کیا بتایا جا رہا ہے, کیا سکھایا جا رہا ہے, کیا سمجھایا جا رہا ہے, وہ ہوا شہید, اور موجود بھی ہو, صحبت شہید موجود ہو, محفل کے اندر جو اثرات ہوتے ہیں نورانیت اور رونق ہوتی ہے, اللہ پاک کی طرف سے تجلیات کے نزول ہوتے ہیں, تو یہ تین چیزیں جہاں ہوتی ہیں کہ انسان کے اوپر آب یار دل ہو, ایک بنجر زمین ہوتی ہے جہاں جتنی محنت کر لو ہل بیل جوت لو کچھ فائدہ نہیں ہوتا, ایک زمین ہوتی ہے آب یار کہ آج وہ بنجر دکھائی دے رہی کل وہ ہری بھری لہلاتی کھیتی اور باغ بہار وہاں نظر آئے گا. تو جس دل کے اندر آبیاری کی صلاحیت ہوتی ہے وہاں جو بیج بو دیا جاتا ہے آج نہیں کل وہاں ایک زرخیزی نظر آئے گی. لمن کان لہ قلب او القى السمع, اور سماعت ہوئی ہو سنا ہو بات کو. منافقین کے بارے میں فرمایا محفل میں بیٹھتے تھے, کان لگاتے تھے, دھیان دیتے تھے بظاہر, اور جب باہر نکلتے تھے کہتے تھے ماذا قال آنفا, حضرت کیا فرما رہے تھے ابھی وہ سمجھ میں نہیں آئی بات, ماذا قال آنفا, مذاق اڑاتے تھے بیٹھے ہوئے سب کے سامنے ساتھ ساتھ ملے ملے. اور فرمایا کہ جب وہ نکلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پول کھول لیں کہ منافقین اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں بڑے دھیان سے باتیں سننے, جب فرمایا کہ میرے محبوب کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں نا پھر سوال کرتے ہیں ماذا قال آنفا, حضرت صاحب ابھی کیا فرما رہے تھے ہماری سمجھ میں نہیں ہے باتیں کیا بتا رہے تھے. یہ حقارت ہے, یہ بے ادبی اور گستاخی ہے جو محروم کر دیتی ہے. ہاں دل آبیار ہو, زرخیز ہو, نصیحت کو قبول کرنے والا ہو, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا ادب اور احترام, سلیقہ اور وقار. صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی تابع داری کے اندر ایک حبشی گنگریالی بال والے صحابی سیخ اور سلاخ گرم کر کے اپنے سر کے بیچ میں بالوں کو جلا لیا, خوش ہو گیا کہ میرے سر میں بھی مانگ نکل گئی. ویسے تو نکلتی نہیں تھی چونکہ گھنگریالی بال تھے بالکل, جس طرح ہماری ہیں بعض قوموں کے بال ہوتے ہیں, بعض مکرانی حضرات ہیں, بلوچ کے حضرات ہیں, بعض عرب اور بعض حبشی النسل, ان کے بالکل ایسے گھنگریالی بال ہوتے ہیں کہ اس میں کنگا ناممکن اور دشوار نظر آتا ہے. ان کے بھی بال ایسے تھے, لیکن دل چاہتا تھا میرے بھی بیچ میں مانگ نکلی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی. کوشش کے باوجود جب نہ نکلی ہوگی آخر کار انہوں نے سلاخ گرم کی اور اپنے سر کے بیچ بیچ ایسے پورے بال جلا لیے اور خوش ہو گئے کہ میرے سر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مانگ بن گئی. تو وہ حضرات تو اس قدر تابع داری میں آگے نکلتے تھے. تو ہمارے لیے تو سنتوں پر عمل کرنا بالکل نہایت آسان ہے, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں, کوئی پکڑ جکڑنے والا نہیں, کوئی ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں. صحابہ تو ظلم کی چکیوں میں چلتے چلتے سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامتے تھے. آپ نے بتایا کہ آخر دور میں ایسا زمانہ آئے گا میری سنت کے اوپر عمل کرنا ایسے ہو جائے گا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنا, ویسے مشکل حالات بھی آئیں گے جس میں سنت پر عمل کرنا اتنا دشوار ہو جائے گا. لیکن اس ماحول میں, اس معاشرے میں اللہ کا فضل و کرم ہے, دینی ماحول, دینی معاشرہ ہے کہ جو جس طرح چلنا چاہے چل سکتا ہے. دینی ماحول کے اندر کوئی ماڈرن بن جاتا ہے, ماڈرن گھرانے میں کوئی دیندار بن جاتا ہے, لیکن کوئی اس کے پاس زور زبردستی, کوئی ظلم و زیادتیاں نہیں ہوتی. من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میرے پیارے بیٹے اگر تم سے ہو سکے تو اپنی صبح و شام اس طرح گزارنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ, بغض, عداوت, نفرت, میل کچیل, کوئی کھوٹ نہ ہو, کوئی بال نہ ہو. تو صبح و شام تم اپنی اس طرح صاف شفاف گزارنا کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے میل نہ ہو, حسد, کینہ, کوئی نفرت, عداوت نہ ہو, دل صاف رکھا کرنا. فرمایا کہ یہ میری سنت ہے, اور جو کوئی میری سنت سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی. من احب سنتی فمن احب بنی ومن احب بنی کان معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کا ثبوت دے دیا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ساتھ ساتھ ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ کی محبت, آپ کی اتباع, آپ کے اوپر کثرت سے درود شریف, اور آپ کی ذات, آپ کے وابستہ تمام اصحاب, ازواج مطہرات, اہل بیت, پھر علماء, صلحاء, اولیاء, اتقیاء, اہل ایمان, پھر دین اسلام کے تمام کے تمام احکام, ہر چیز کا دل میں ادب اور احترام ہو اور عظمت و تقدس ہو, ہر چیز کا انسان ادب کی نگاہوں سے دیکھے, تو یہی ادب اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونا, کہنا سننا قبول فرمائے, ہم سب کو ادب کا پیکر بنائے. دور ہے سوشل میڈیا کا, طرح طرح کے زہریلے سانپ اور بچھو دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے اپنے زہریلے ڈنگ مارنے میں لگے ہوئے دین کے نام پر. اس لحاظ سے سب سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ انسان دین جو سیکھ رہا ہے وہ معتبر اور مستند شخصیت ہو, معیاری شخصیت ہو. ایرا غیر نتو خیرا جو آج اپنی دکان چمکا کر بیٹھے ہوئے اور نام کما رہے ہیں, مال کما رہے ہیں, اپنے اپنے کس کس انداز سے وہ زہر گھول لیں, ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. نیک صحبت ہو, جچا تلا انسان کا زندگی کا ساتھ و سامان ہو, صاف ستھری سلجھی ہوئی زندگی ہو, ادھر ادھر ہر طرف سننے سنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صحبت ہو, ایک کشتی میں سوار ہو, ایک کوئی انسان دامن پکڑ کے اس کے پیچھے چل پڑے, اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. ادھر ادھر کی 10 جگہ کے انسان سنے گا خود ہی الجھاؤ کا شکار ہوگا, اور یہاں تک بھی نوبت آ سکتی ہے کہ اگر کچھ زہریلے انسانوں کی باتیں سننے بیٹھ گیا تو ہو سکتا ہے کہ خانہ خراب ہو جائے، یہ بھی بے ادب اور گستاخ ہو جائے. ایسے ایسے بے ادب، جری، گستاخ نوجوان اس معاشرے میں نظر آنے لگے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام بڑی گستاخیوں کے ساتھ لینے لگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس گستاخ کو سننے لگے، اس گستاخ کی بولی بولنے لگے. چپدی چپدی کا شوربہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں جن کے لیے بڑے بڑے انعام قرآن کریم اللہ پاک نے واضح الفاظ میں بیان فرمائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کل وعد اللہ الحسنا، اور بڑے بڑے ان کے فضائل اور مناقب اللہ پاک نے بیان فرمایا. یہ بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں ایسے لب کشائیاں کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے لب کشائی سے پہلے میرا ایمان جا چکا، میرے ایمان کا جنازہ نکل چکا، اور یہ بڑا بے باک بنا ہوا تبصرے کر رہا ہے، فلاں ایسا دماغ ایسا، یہ اس کو پتہ نہیں کہ اس کا ایمان جا چکا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی کو سنا، وہ تو تھا بے ایمان، یہ بھی بے ایمان ہو گیا. اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے اس ماحول اور معاشرے میں. اپنے آپ کو سم ٹی وی نیک سالے اپنے معتبر مستند شخصیات کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ضروری ہے. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، پتا جب درخت کے ساتھ جڑا رہتا ہے ہرا بھرا تر و تازہ رہتا ہے، جہاں وہ درخت سے ہٹا کٹا سوکھ کر چرمرا کر چورا چورا ہو جائے گا، پاؤں میں پامال ہو جائے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.